گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ, والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, دار الافتاء اہل سنت کے سلسلے میں ایک مرتبہ آپ کو پھر مرحبا کہتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں, ابتدان درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. چنانچہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے, اور جو 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تبارک و تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے, اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے, اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت ہی مبارک مہینہ ماہ شعبان المعظم جاری اور ساری ہے, اور تمام مسلمان گویا کہ رمضان المبارک کے انتظار میں ہیں کہ کب وہ مبارک گھڑی آتی ہے کہ رمضان کے چاند کا اعلان ہوتا ہے, اور اس سے پہلے ماہ شعبان کے اندر بھی ایک بہت ہی بابرکت رات آتی ہے, اور فیصلوں کے اعتبار سے بڑی اہم رات ہے, شب براءت کی رات ہے, کہ اس رات کے اندر فیصلے ہوتے ہیں زندگی سے متعلق, موت سے متعلق, اور بہت سارے امور سے متعلق. تو ہمیں اس کی بھی تیاری کرنی چاہیے, اور چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی سے اپنے سابقہ گناہوں کی معافی بھی مانگے, اور آئندہ کی زندگی نیکیوں میں گزارنے کا پختہ ارادہ اور عزم بھی کریں, اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو بھی رہیں, اور نہ صرف دعا بلکہ اپنے عمل کے ذریعے سے بھی اس چیز کی طرف ہم بڑھیں, تاکہ جو دعا کریں تو اس کے ساتھ ساتھ عمل کر کے بھی رب کی بارگاہ میں پیش کریں. اگرچہ عمل کی توفیق رب تعالی کی جانب سے ہی ملتی ہے, لیکن بہرحال بندے کو کرنا ہوتا ہے, بندے کے کو رب تعالی نے جو اختیار دیا ہے اس کے مطابق اسے بہرحال بڑھنا ہوتا ہے, اور گناہوں سے باز رہنا ہوتا ہے. انٹرنیٹ کی دنیا کے اوپر ہم بات کریں یا آئی ٹی کے ڈپارٹمنٹ سے متعلق بات کریں, تو فی زمانہ جہاں اس پر گناہوں کی صورتیں ہیں وہاں وہیں پر اس کے بہت سارے ذرائع نیکی کے بھی ہیں, اور نہ صرف عام نیکی بلکہ صدقہ جاریہ والی نیکیاں بھی آپ کما سکتے ہیں, اور بہت ساری عبادات کی جس کے لیے پہلے زمانے میں ہم یہ سوچا کرتے تھے کہ اس کے لیے ہمیں کسی جگہ پر بیٹھ کر یہ کام کرنا ہوگا, یا ہمیں اس کے لیے کوئی چیز درکار ہوتی تھی, مثال کے طور پر تلاوت قرآن کریم کے لیے ہمیں قرآن کریم کی حاجت ہوا کرتی تھی کہ اسے دیکھ کر پڑھا کرتے تھے, ہر جگہ قرآن کریم لے جانا ممکن نہیں ہوتا تھا, یا اسے لے جانے کے بعد سنبھال کر حفاظت کے ساتھ ادب کے ساتھ کسی مقام پر رکھنا ممکن نہیں ہوتا تھا, بسوں وغیرہ کے اندر جو ہے وہ کئی چیزوں کے اندر جو ہے وہ حرج واقع ہوتا تھا. تو قرآن کریم کی اپلیکیشنز کے ذریعے سے, اسی آئی ٹی کے ذریعے سے ہمیں یہ سہولت بھی ملی کہ ہم قرآن کریم جہاں چاہیں پڑھ سکتے ہیں, اپنے موبائل میں ایپ کھول کر جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں, دعوت اسلامی کی بھی ایپ موجود ہے, اور نہ صرف پڑھ سکتے ہیں بلکہ پڑھنا بھی آسان ہو گیا. پڑھنے سے مراد ایک ہے خود تلاوت کرنا, اور ایک یہ ہے کہ قرآن سیکھنا اور سکھانا. یہ کتنا آسان ہو گیا کہ مدرسے جاتے تھے جن کے گھروں کے قریب مدرسے نہیں ہوتے تھے انہیں کتنی پریشانی ہوتی تھی, لیکن اسی آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے ذریعے ہی جن لوگوں نے اچھا ذہن رکھا اور ایک اچھی سوچ کے ساتھ کام کیا, تو اس کے نتائج آپ کے سامنے ہیں کہ اس وقت گھر بیٹھے آپ قرآن مجید کی تعلیم آن لائن حاصل کر سکتے ہیں. دعوت اسلامی کا بھی باقاعدہ مکمل شعبہ موجود ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن, کہ آپ اس کے ذریعے سے آپ وہاں پر جو ہے وہ رجسٹر ہو سکتے ہیں, ایڈمیشن لے سکتے ہیں, اور آپ بذریعہ انٹرنیٹ اور مختلف اپلیکیشنز یا سافٹ ویئر کے ذریعے سے آپ قرآن کریم کی تلاوت بھی سیکھ سکتے ہیں، درست قواعد اور مخارج کے مطابق سیکھ سکتے ہیں، تو اس کی بھی بالکل کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم قرآن مجید مسلمان پر اتنا سیکھنا تو فرض ہے کہ جتنا نماز میں پڑھنا فرض ہے، یعنی ایک آیت مبارکہ اور کم از کم سورہ فاتحہ اور تین چھوٹی آیتیں سیکھنا واجب، کیونکہ اس کا نماز میں پڑھنا بھی واجب ہے۔ ماہ رمضان المبارک جو ہے وہ قریب ہے، عام طور پر لوگوں کی رغبت جو ہے وہ اس ماہ کی میں جو ہے وہ بہت ساری عبادات کی طرف ہو جاتی ہے، تو انہی کے اندر ایک بہت پیاری ہی عبادت تلاوت قرآن کریم ہے۔ ویسے تو مسلمان کو پورا سال ہی تلاوت روزانہ کی بنیاد پر کرنی چاہیے، لیکن یہ چونکہ مبارک مہینہ ماہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے اس میں اور زیادہ رغبت بڑھ جاتی ہے۔ تو اب تلاوت تو کرنے جا رہے ہیں، مگر پہلے ٹھہر کر یہ سوچ لیجئے کہ کیا آپ کو درست تلاوت کرنا آتی ہے، کیا آپ اسی طرح تلاوت کرنا جانتے ہیں کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اس پاک کلام کو نازل فرمایا۔ اگر نہیں تو ابھی وقت ہے ہمارے پاس کہ ہم ماہ رمضان کی آمد سے پہلے پہلے قرآن مجید کی کئی چیزوں کو ہم سیکھ سکتے ہیں، تجوید اور قواعد کے مطابق سیکھ سکتے ہیں۔ پورا قرآن اگر نہ سیکھ سکیں، کچھ پارا یا کچھ حصہ ہی سیکھ سکیں، تو کم از کم یہی ہو سکے گا کہ ہم اس تجوید کے مطابق پڑھے ہوئے حصے کو ہی بار بار پڑھ کر ڈھیر سارا ثواب اور فضیلتیں حاصل کر سکیں گے۔ تو اس کے لیے بھی آپ مدرسۃ المدینہ آن لائن کی جو ہے وہ سہولت سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور دیگر مختلف کورسز، نماز کورسز ہیں۔ تو اب نماز مسلمان پر ہر روز جو ہے وہ فرض ہے اور پانچ وقت کی فرض ہے۔ رمضان کے اندر ایک بہت سارے وہ لوگ جو عام طور پہ نماز نہیں پڑھتے، وہ بھی نماز کی طرف آ جاتے ہیں، لیکن لا علمی اور جہالت کی بنا پر اس نماز کو پڑھنے کے باوجود بھی، شرائط و فرائض کے اندر کمی ہونے کے باوجود، وہ نماز ہماری قبول نہیں ہوتی، درست ہی نہیں ہوتی، تو چے جائے کہ وہ قبول کیوں کر ہوگی۔ تو ان تمام چیزوں کے لیے ہمیں پہلے سے چیزیں سیکھنی ہوں گی، تو فوری طور پر جو ہے وہ اس بات کی بھی کوشش کیجئے کہ یہ جو ہمارے پاس ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی گویا کہ نعمت ہے، آئی ٹی ڈپارٹمنٹ یا آئی ٹی کا جو شعبہ ہے یا اس سے متعلقہ جو چیزیں ہمیں حاصل ہو رہی ہیں، اس کو کس طرح ہم اپنے نیک اور جائز کاموں میں استعمال کر سکتے ہیں، اور کس طرح زیادہ سے زیادہ اپنے دینی فوائد بھی ہم اس کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو کئی مختلف کورسز جو ہے وہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہیں، مختلف اپلیکیشنز موجود ہیں جن کے ذریعے سے ہم بہت سارا اپنا دین کا حصہ سیکھ سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں اور بہت ساری چیزوں کو سیکھنے کی نیت بھی کریں، اور جلد از جلد جو ہے وہ انہیں سیکھ بھی لیں، تاکہ ماہ رمضان المبارک ہمارا مہینہ جب ہم یہ عبادتیں کریں، تو ان عبادتوں کے ساتھ کم از کم ان عبادتوں کی صحت پر تو اطمینان ہو۔ قبولیت تو بندہ نہیں جانتا، رب تعالیٰ کی ذات رحیم و کریم ہے، قبول کرنے والی ہے، لیکن جو بندے کے اختیار میں ہے وہ یہ ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں، کم از کم وہ کام تو درست ہو، جو شریعت نے اس کی شرائط، فرائض، ارکان، واجبات، جو جو چیزیں بیان کی ہیں، وہ تمام تو میں پورے ادا کروں، ان کے ادا کرنے کے بعد پھر قبولیت رب پر چھوڑ دوں کہ رب تعالیٰ قبول کرنے والا ہے اور وہ میری چیز کو قبول کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس شعبے سے اپنے دین کی بہتری کے لیے اقدامات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ذریعے کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم آپ کی کالز کو بھی شامل کرتے ہیں۔ جی، کال سنائیے۔
میرا سوال یہ ہے، موسیقی کی ویب سائٹ سے حاصل شدہ آمدنی کا کیا حکم ہے؟
جی، ویب سائٹ کے ذریعے سے آمدن جو ہے وہ ایک اس شعبے کے اندر بہت ہی کامن سی چیز جو ہے وہ فی زمانہ ہو گئی ہے کہ ایک مرتبہ آپ کوئی اس طرح کی چیز بنا دیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر آپ کو جو ہے وہ انکم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اب اگر وہ ذریعہ آمدن آپ کا حلال ہے، تو لازمی سی بات ہے انکم حلال ہوگی، اور اگر ذریعہ آمدن ہی جو ہے وہ آپ کا حرام ہے، تو کئی صورتوں کے اندر پھر انکم بھی حرام ہو جاتی ہے۔ تو اب موسیقی کی ویب سائٹ بنائی ہے، تو اولاً تو یہ بنا کر گویا کہ گناہ جاریہ کی صورت بنا لی کہ جب تک یہ ویب سائٹ چلتی رہے گی اس شخص کو جو ہے وہ گناہ ملتا رہے گا۔ تو اولاً تو اسے ختم کرنا ضروری ہے تاکہ یہ گناہ جاریہ کا سلسلہ موقوف ہو جائے، اور اس کے ازالے کے لیے چاہیے یہ کہ کوئی جو ہے وہ اچھی دینی ویب سائٹ بنائے، اہل سنت کے بیانات پر مشتمل جو ہے وہ علماء اہل سنت کے بیانات پر مشتمل ویب سائٹ بنائے، یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کو ہی جو ہے وہ اپنی ویب سائٹ کے ذریعے سے جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ تشہیر کیجئے، تاکہ جو ہے وہ ایک مستند دینی مواد جو ہے وہ آگے تک پہنچ سکے۔ بہرحال ایسی یا اس طرح کی کوئی بھی گناہ کی اگر کوئی ویب سائٹ یا اپلیکیشن بنائی ہے تو اسے ختم کیا جائے، اللہ عزوجل کی بارگاہ میں سچی توبہ بھی کی جائے، اور اس ذریعے سے جو بھی انکم حاصل ہوئی ہے وہ اس کو صدقہ کر دیا جائے. جی مزید کال.
میرا سوال یہ ہے کہ قرآنی آیات یا نعت شریف کو موبائل کی رنگ ٹون بنانا جائز ہے یا نہیں؟
قرآنی آیات یا نعت شریف کی موبائل کی رنگ ٹون، دیکھیں اولاً تو فی زمانہ ہمارے ہاں بہت ساری رنگ ٹون جو ہے وہ میوزیکل ہوتی ہیں، تو ان سے تو بچنا ہی چاہیے کہ ایک مسلمان کو موسیقی سے نفرت ہونی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بعثت کے مقاصد بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس لیے بھیجا گیا کہ میں مزامیر کو توڑ دوں. تو موسیقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھی، تو ہم مسلمان کو بھی ناپسند ہونی چاہیے، تو عام جو ہے وہ ٹون لگائی جائے. ہاں اس مقام پر نعت کی یا قرآن کریم کی ٹون بھی نہ لگائی جائے، کیونکہ قرآن کریم کی ٹون بجے گی تو وہ کسی بھی جگہ بج سکتی ہے، آپ واش روم میں ہیں جب بھی بج سکتی ہے، یوں ہی جب وہ بجے گی تو آپ درمیان میں کسی جگہ بھی اسے کاٹ کے کال ریسیو کریں گے کہ آپ کا مقصد کال ریسیو کرنا ہے. پھر قرآن کریم کی آیت کا مقصد جو ہے وہ سننا سنانا، واعظ و نصیحت، یہ سارے مقاصد ہیں، اطلاع دینا مقصود نہیں ہے. تو جب اس کو اطلاع دینے کے لیے لگایا گیا کہ کال کی ٹون کے ذریعے سے آپ کو وہ ایک اطلاع ہوتی ہے کہ آپ کی کال آ رہی ہے، تو یہ اس آیت مبارکہ کی جو ہے وہ شان کے خلاف ہے. تو لہٰذا آیت مبارکہ کو یا نعت کو یہ موبائل کی ٹون کے اوپر ہرگز نہ لگایا جائے. جی مزید
مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے، اگر امام اور صرف ایک ہی مقتدی ہو تو جماعت کس طرح کروائے، اور اگر شروع جماعت کے دوران دوسرے مقتدی آنے لگے تو اب اس کو کھڑے رہنے کی ترکیب کس طرح ہونی چاہیے، اور اگر آخری قائد میں بیٹھے اس وقت کوئی تیسرا مقتدی آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ براہ کرم تفصیل سے کچھ جواب ارشاد فرما دیجئے.
جی مزید کال.
میرا آپ سے سوال ہے کہ استغفار کے معنی کیا ہے اور استغفر اللہ کے معنی کیا ہے، پلیز مہربانی کر کے اس کا مجھے جواب.
جی مزید کال.
ساجد اقبال، رمضان شریف کے روزوں کے بارے میں شرعی رہنمائی لینا چاہتا ہوں کہ میں دمے کا مریض ہوں، پورا سال دوائی کھاتا ہوں، اس کی وجہ سے بہت زیادہ خشکی اور طبیعت میں گرمی رہتی ہے، بار بار منہ خشک رہتا ہے، تو میں روزوں کے بارے میں چاہتا ہوں کہ میں رمضان شریف کے روزے تقریب میں دشواری ہوتی ہے، میرے لیے شرعی کے کیا حکم ہے، پھر رمضان شریف فرض روزوں کے بارے میں کیا کروں؟
جی پہلا سوال یہ کہ جماعت کے لیے ہمارے پاس کتنے افراد ہونے چاہیے، اور اگر دو افراد ہوں تو کیا جماعت ہو جائے گی، اور اگر ہو جائے گی تو پھر کہاں پر مقتدی کھڑے ہوں گے، اور بعد میں آنے والے کس طرح جماعت میں شمولیت اختیار کریں گے. جماعت کے لیے کم از کم دو افراد جو ہے وہ ضروری ہیں، ایک امام اور ایک مقتدی. اگر دو افراد بھی ہیں تو جماعت ہو سکتی ہے، جبکہ ان میں سے کوئی ایک جو ہے وہ امامت کے منصب کا اہل ہو کہ شرائط امامت اس میں پائی جاتی ہوں، سنی صحیح العقیدہ ہو، داڑھی منڈا نہ ہو، فاسق مولن نہ ہو، اعلانیہ گناہ کرنے والا نہ ہو، اس کی قراءت درست ہو، مسائل نماز جانتا ہو، شرعی معذور نہ ہو. شرعی معذور سے مراد ہاتھ پاؤں کٹا والا معذور نہیں، بلکہ وہ معذور کہ جس کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا وضو بار بار ٹوٹتا رہتا ہے، تو وہ شرعی معذور میں شمار ہوتا ہے. تو یہ جو شرائط ہیں ان پر وہ پورا اترتا ہو تو بالکل دو افراد ہیں تو ان میں جماعت ہو سکتی ہے. جب دو افراد میں جماعت ہوگی تو ایسی صورت میں مقتدی امام کے ساتھ کھڑا ہوگا اور اس کی دہنی جانب یعنی سیدھی جانب جو ہے وہ کھڑا ہوگا، اور امام کے ساتھ کھڑا ہوگا، پیچھے نہیں کھڑا ہوگا، امام کے ساتھ کھڑا ہوگا. بس اتنا فرق ہوگا کہ مقتدی کے جو پیر کے ٹخنے ہیں وہ امام کے ٹخنے سے پیچھے ہوں گے، تو تھوڑا سا جو ہے وہ فاصلہ جو ہے وہ رکھا جائے گا، زیادہ فاصلہ رکھنے کی یا پیچھے کھڑے ہونے کی حاجت نہیں ہے، تو یوں جماعت کی جائے گی. اب اگر ایک اور مقتدی آیا ہے تو وہ امام کے جو ہے وہ الٹی جانب جو ہے وہ کھڑا ہو جائے. اب اگر اس کے بعد اور زیادہ جو ہے وہ مقتدی آتے ہیں تو پھر یا تو امام آگے بڑھ جائے یا یہ دونوں مقتدی جو ہے وہ پیچھے ہو جائیں اور یوں صف جو ہے وہ پیچھے بنا لی جائے، کہ دو سے زائد مقتدیوں کا امام کے ساتھ کھڑا ہونا یہ جائز نہیں ہے. تو جب دو مقتدی جو ہے وہ آ گئے ہیں تو اب تیسرا شامل ہے، تو اب امام یا تو آگے بڑھ جائے یا یہ دو پیچھے جو ہے وہ آ جائیں اور امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز مکمل کریں۔ دوسرا سوال ہمارا، استغفار اور استغفر اللہ کا کیا مطلب ہے؟ استغفار نہیں، استغفار جو ہے وہ لفظ ہے، یعنی مغفرت چاہنا، اور استغفر اللہ کا مطلب اللہ تبارک و تعالی سے میں مغفرت چاہتا ہوں، میں مغفرت کا طلبگار ہوں۔ تو کہا جاتا ہے کہ استغفار کریں، یعنی اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت چاہیں، اور استغفر اللہ یہ استغفار ہے کہ ان الفاظ کے ذریعے سے گویا بندہ استغفار کرتا ہے کہ استغفر اللہ، کہ میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت چاہتا ہوں۔ تیسرا سوال کہ دمے کے مریض ہیں تو روزے کیسے رکھیں؟ دیکھیں، مشقت تو روزوں کے اندر ہر ہی شخص کو عموماً ہوتی ہے، الا یہ کہ جو روزوں کا شیدائی ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، تو انہیں مشقت کے بجائے لطف اور محبت جو ہے وہ سرور آتا ہے روزہ رکھنے سے۔ اور اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں تو نارمل لوگوں کا حال یہی ہے کہ روزے کے اندر تکلیف اور مشقت کے کھانا پینا، دیگر چیزیں رکی ہوتی ہیں، تو ایک جو ہے وہ کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال روزہ رکھنا ہی ہے، مشقت بھی برداشت کرنی ہے، صبر کرنا ہے کہ اسی صبر کے اوپر اجر ملنا ہے۔ ہاں، اب وہ افراد کے جو بعض بیماریوں کی وجہ سے روزہ رکھنے پر قادر ہی نہیں ہیں، جیسے دمے والا مریض ہے یا شوگر والا ہے، کہ اب اگر دمے والے کو جو ہے وہ دمے کا جو ہے وہ اٹیک ہوا، تو اب وہ جب تک جو ہے وہ پمپ نہیں لے گا اس وقت تک جو ہے وہ سانس بحال نہیں ہوگی، جان کو خطرہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ تو ایسے افراد کے لیے حکم یہ ہے، اگر تو انہیں یہ پتہ ہے کہ مجھے لازمی طور پر اس طرح کی صورتحال پیدا ہی ہوتی ہے کہ اگر میں روزہ رکھوں گا تو میں رکھ ہی نہیں سکوں گا، لازمی سی بات ہے دو تین مرتبہ مجھے جو ہے وہ پمپ لینا پڑے گا، تو ایسی صورت میں انہیں روزہ چھوڑنے کی تو اجازت ہے، لیکن بہرحال روزے قضا ہوتے رہیں گے ان کے، اور ان کے لیے حکم یہی ہے کہ جب بھی صحت یاب ہو جائیں تو ان روزوں کو ادا کریں۔ اب اگر گرمی میں روزے پڑ رہے ہیں رمضان کے، لیکن سردی میں روزے چھوٹے ہوتے ہیں اور موسم بھی جو ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اور یہ دمے والا مریض جو ہے وہ ان ایام کے اندر اپنے روزوں کی قضا کر سکتا ہے، تو اس کے لیے حکم یہی ہوگا کہ ان ایام میں اپنے روزوں کی قضا کرے۔ پھر اگر مسلسل روزے نہیں رکھ سکتا، چھوڑ چھوڑ کر روزے رکھ سکتا ہے، تو یہی حکم ہوگا کہ چھوڑ چھوڑ کر روزے رکھے۔ حتیٰ کہ رمضان میں بھی یہی حکم ہوگا کہ اگر رمضان میں مسلسل روزے رکھنے کا اس کو مسئلہ ہے، لیکن تین دن میں ایک دن روزہ رکھے تو رکھ لے گا، پورا کر لے گا، تو ایسی صورت کے اندر اس کے لیے یہی حکم ہوگا کہ جتنے روزے رکھ سکتا ہے رکھے، جو رہ جائیں ان کی بعد میں قضا کرے۔ اب اگر کوئی ایسا مریض ہے کہ وہ بعد میں بھی نہیں رکھ سکتا، سردی کے ایام میں بھی نہیں رکھ سکتا، کبھی بھی اس میں وہ طاقت نہیں ہے، تو اس کو یہی کہا جائے گا کہ وہ انتظار جو ہے وہ کرتا رہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جب مجھے شفا دے گا تو میں اپنے ان روزوں کی قضا کروں گا۔ اور اگر وہ شفا یاب نہیں ہوتا تو اب دو صورتیں ہوں گی، کہ بڑھاپے کی عمر سے پہلے ہی وہ شخص جو ہے وہ اس کے انتقال کا وقت قریب آ جائے گا، تو اب ایسی صورت کے اندر وہ وصیت کر کے جائے گا کہ میرے مال میں سے میرے اتنے روزوں کا فدیہ ادا کیا جائے، تو تہائی مال میں اس کی وصیت نافذ ہوگی اور اس کے مطابق ادائیگی کی جائے گی۔ اور اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے اور بڑھاپے کی اس عمر کو پہنچ جاتا ہے کہ دمے کے مرض کی وجہ سے نہیں، شوگر کے مرض کی وجہ سے نہیں، یا کسی مرض کی وجہ سے نہیں، نفس بڑھاپا کی وجہ سے وہ اتنا عاجز ہو جائے کہ روزہ رکھنے پر قادر ہی نہیں بڑھاپے کی وجہ سے، تو اب ایسی صورت کے اندر اس شخص کے لیے حکم یہ ہوگا کہ جب وہ روزہ رکھنے پر قادر ہی نہیں، نہ سردی میں، نہ گرمی میں، نہ لگاتار، نہ متفرد کسی بھی طور پر، اور یہ اس کی کیفیت اب بڑھاپے کی وجہ سے اس کنڈیشن کو پہنچ گیا ہے، تو اب اس کے لیے حکم ہوگا کہ وہ اپنے روزوں کا فدیہ ادا کرے۔ تو اس بڑھاپے کے ٹائم میں جو روزے آئیں گے ان کا بھی فدیہ ادا کرے گا، اور جو پچھلے اس کے اوپر جتنے قضا روزے تھے شوگر کی بیماری کی وجہ سے، دمے کی بیماری کی وجہ سے، ان روزوں کے بھی فدیہ وہ اس عمر میں جا کر ادا کر سکتا ہے، تو اس کے وہ فدیہ ادا کرنے سے وہ روزے ادا ہو جائیں گے۔ تو یہ مکمل کنڈیشن ہے کہ فدیہ ہر صورت میں نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ نہیں رکھا فدیہ دے دیتے ہیں، یوں نہیں، فدیہ یا تو مرحوم کے لیے ہوتا ہے کہ اس کے روزوں کی ادائیگی کے لیے فدیہ ادا کیا جاتا ہے، یا پھر شیخ فانی کہ وہ شخص جو بڑھاپے کی وجہ سے اپنی اس عمر کو پہنچ گیا کہ بڑھاپے کی وجہ سے وہ روزہ رکھنے سے عاجز ہے، تو اس کے لیے فدیے کا حکم ہوتا ہے۔ تو ان باتوں کو پیش نظر رکھا جائے گا تو صورت مسئولہ واضح ہو جائے گی، اور کئی لوگوں کو اس طرح کی جو ہے وہ بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو حتی الامکان وہ مختلف زاویوں سے مختلف ایام میں مختلف موسم کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو چیک کرتے رہیں کہ کسی طرح ہم روزے رکھ سکیں۔ اگر رکھ پائیں تو بالکل روزہ رکھیں، ہاں روزہ رکھ لیتے ہیں درمیان میں ایسی کنڈیشن ہو جاتی ہے کہ بالکل جو ہے وہ جہاں پر آ گئی ہے، تو ایسی صورت میں روزہ توڑنے کی بھی اجازت ہے، روزہ توڑ سکتے ہیں اور گناہگار نہیں ہوں گے، کہ جب مجبوری ہے تو ایسی صورت کے اندر وہ گناہگار بھی نہیں ہوں گے۔ تو یوں بیماریوں والے اپنے آپ کو مختلف موسم اور مختلف چھوٹے بڑے ایام میں چیک کریں، جہاں ممکن ہو وہاں کے مطابق وہ روزے رکھ لیں، اور جہاں ممکن نہ ہو تو پھر بڑھاپے تک انتظار کریں، اس سے پہلے اگر جو ہے وہ بلاوا آ جائے، وقت انتقال آ جائے، تو وصیت جو ہے وہ اپنی اولاد کو کریں، اور اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو پھر بڑھاپے کی اس کیفیت میں پہنچنے کے بعد ان روزوں کا فدیہ ادا کریں گے۔ جی مزید کال۔
میرا سوال یہ ہے، کسٹمر ہمیں پروجیکٹ دیتا ہے اور پروجیکٹ کے مکمل ہونے کا ہدف مانگتا ہے، تو ہم احتیاطاً کچھ دنوں کا مارجن رکھ کر انہیں ہدف دے دیتے ہیں، ایسا کرنا کیسا ہے؟
بہت سارے کام ہیں جن کا تعلق وقت کے ساتھ ہوتا ہے، ٹائم باؤنڈیڈ ہوتے ہیں، اور بعض وہ ہیں کہ جن کا تعلق جو ہے وہ کام کے ساتھ ہوتا ہے۔ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ کوئی آپ کو جو ہے وہ ہائر کرتا ہے وقت کے اوپر کہ اس وقت میں 8 سے 4 میں آپ میرا یہ کام کریں، اور 1 مہینے کے لیے آپ ہائر ہیں، یہ ایک الگ صورتحال ہے۔ اور جو اس طرح پروجیکٹ بیسز آگے دیے جاتے ہیں، ایکچولی یہ وقت پر اجارہ نہیں ہوتا، یہ کام پر اجارہ ہوتا ہے۔ جب کام پر ہے تو وہ کام آپ جب کر کے دیں گے تو پیسوں کا مستحق ہوں گے، کام نہیں کر کے دیں گے تو پیسے آپ کو نہیں ملیں گے، لیکن بہرحال وہ کام کا اجارہ بھی باؤنڈیڈ وقت کے ساتھ ان معنوں میں ہوتا ہے کہ یہ نہیں کہ جناب زندگی میں کبھی بھی یہ کام کر کے دے دینا۔ ہر شخص جو بھی کوئی کام کروانا چاہتا ہے، اس کو کسی نہ کسی وقت ہی اس کام کی ضرورت ہوتی ہے، کہ اگر اس وقت پر اس کو نہ ملے تو ایسی صورت کے اندر اس کے لیے وہ بیکار ہو جاتا ہے، وہ کام کا نہیں رہتا۔ تو اس لیے وقت باؤنڈ کیا جاتا ہے دونوں جانب سے، تاکہ جھگڑا بھی نہ ہو اور وہ چیز وقت پر ڈیلیور ہو سکے۔ تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، دونوں جانب سے ہی وقت دیا جانا چاہیے، اور وہ وقت وہ دیا جائے کہ جس کے اندر آپ واقعی سامنے والے کو ڈیلیور بھی وہ چیز کر سکیں، تاکہ آپ کی زبان بھی خراب نہ ہو، اور جو ایک مسلمان کا آپس میں جو باہمی عقد ہے، ایگریمنٹ ہے، وہ بہرحال اپنی جگہ پر قائم اور دائم رہے، اور اس میں کسی بھی قسم کا اختلاف یا نزاع کی صورت پیدا نہ ہو۔ ہاں، یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض لوگ جب اس سے لیٹ کام جو ہے وہ دیتے ہیں، مثال کے طور پہ 5 دن کا پروجیکٹ تھا، 6ٹے دن دیا گیا یا 7ویں دن دیا گیا، اب سامنے والا اس پروجیکٹ کو لیتا تو ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ اب تم چونکہ تم نے لیٹ دیا ہے، لہٰذا میں اس میں جو ہے وہ تمہارے پیسے کاٹ کر تمہیں دوں گا۔ یہ صورت جو ہے وہ بعض صورتوں کے اندر جرمانے کی سی بن جاتی ہے، کہ گویا کہ آپ اس پر پینلٹی لگا رہے ہیں، یا تو آپ وصول ہی نہ کریں کہ نہیں آپ سے میں نے 5 دن کی بات کی تھی، آپ نے وہ چیز کر دی تو ٹھیک ہے، نہیں کر دی تو ٹھیک ہے، اب مجھے جو ہے وہ نہیں چاہیے، یا تو ایک یہ والی صورت ہے۔ لیکن جب آپ اسے وصول کر رہے ہیں، لے رہے ہیں، اب اس میں جو ہے وہ آپ کا کہ نہیں چونکہ لیٹ دیا ہے تو اب اس کے اوپر جو ہے وہ پیسے چارج کیے جائیں گے، یہ بعض صورتوں کے اندر جرمانہ بن جاتا ہے۔ تو یہ جرمانہ اگر ہے تو پھر ناجائز اور گناہ ہے، کیونکہ اسلام میں جرمانے کی اجازت نہیں ہے۔ باقی مزید اس کی اور دیگر صورتیں بھی ہو سکتی ہیں، تو وہ جو صورت مسئولہ کسی کو درپیش ہوگی، اس کے لیے دارالافتاء اہل سنت سے بالمشافہ ملاقات کیجیے۔ جی فرمائیے مزید۔
محمد اویس رضا عطاری، مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میرا ایک یوٹیوب پہ چینل ہے جس پہ میں اسلامک ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں، ان پر اشتہارات چلتے ہیں جن میں کچھ اشتہارات میوزک والے ہوتے ہیں، تو کیا ان کے ذریعے جو پیسے ملتے ہیں وہ جائز ہیں؟
جی مزید کال۔
جی میرا ایک سوال ہے کہ عینک سے نماز پڑھ سکتے ہیں؟
جی مزید صاحب۔
میرا نام محمد عرفان اتاریہ ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر بندہ نماز کے اندر ہو اور وضو ٹوٹ رہا ہو یعنی ہوا خارج ہو رہی ہو تو بندہ روک لے اور وہ چلی جائے تو اسی حالت میں بندہ نماز پڑھ لے تو کیا نماز ہو جاتی ہے؟
جی پہلا سوال کہ یوٹیوب چینل بنا کر جو ہے وہ یا مختلف اور دیگر جو ہے ویب سائٹس کے اوپر اپنے چینلز بنا کر اس پر ایڈ جو ہے وہ حاصل لگوانا اور اس کے ذریعے سے انکم کمانا. اب جیسے کہ سائل نے بیان کیا ہمارے سائل محترم نے کہ موسیقی والے بھی ہوتے ہیں, فقط یہی نہیں ہوتا بلکہ بعض کے اندر بے پردہ خواتین کی تصاویر بھی ہوتی ہیں. اچھا بعض میں یہ دونوں چیزیں نہ ہوں, وہ جس چیز کی طرف بلایا جا رہا ہے وہ چیز ہی جو ہے وہ گناہ والی ہے. انشورنس کی طرف بلایا جا رہا ہے, سود کی طرف جو ہے وہ بلایا جا رہا ہے, ایڈ کے اندر سود کی ترغیب دی جا رہی ہے, سیونگ اکاؤنٹ کھولنے کی طرف مثال کے طور پہ کہا جا رہا ہے, یا لاٹری کیا کوئی ایڈ ہے وہ, یا اور کوئی جو ہے وہ ناجائز و حرام چیز کا جو ہے وہ ایڈ ہے. تو بہرحال یہ ساری چیزیں ایڈ کے اندر پائی جاتی ہیں, اور پھر اس چیز کو چیک کرنا کہ یہ جو ایڈ لگایا گیا ہے یہ ایڈ شرعی ہے یا غیر شرعی ہے, اور غیر شرعی کو اسکپ کروانا اور صرف شرعی شرعی سے مراد یہ کہ جائز ہے اس کو ہی لگوانا, یہ چینل والے کے اختیار میں نہیں ہوتا بلکہ یہ اس سے اوپر جو کمپنی ہے یہ اس کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے. میری معلومات کے مطابق آپ کیٹیگریز تو سلیکٹ کر سکتے ہیں, لیکن اس کیٹیگری کے اندر بھی مزید کہ یہ والی چیز آئے یہ والی چیز نہ آئے یا یہ والا کیوں آیا ہوا اسے ہٹا دیں, یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا. تو اسی وجہ سے ایڈ کے ذریعے سے جو بھی کمائی کے ذریعے فی زمانہ رائج ہو رہے ہیں اس انڈسٹری کے اندر, اس کی علماء اجازت نہیں دیتے کہ کئی صورتوں کے اندر یہ ناجائز و گناہ ہے کہ یہ گناہ پر مدد کرنے والا بن رہا ہے, تعاون علی الاسم کر رہا ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان, کہ گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. تو مسلمان کا کام دوسرے مسلمان کو بھلائی پر مدد کرنا ہے. وتعاونوا علی البر والتقوی, کہ بر نیکی اور تقوی کے کام پر ایک دوسرے کی باہمی مدد کرو. تو بھلائی کے کام پر مدد کرنا ہے, گناہ کے کام پر مدد نہیں کرنا. تو لہٰذا یہ چینلز وغیرہ بنا کر یوں اس پر انکم کے ذرائع کو اختیار کرنا اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے, اور اگر اب تک کوئی ذریعہ اختیار کیا گیا ہے تو اس کی آمدن کو صدقہ کر دینا ہی بہتر ہے. مزید تفصیل کے لیے دارالافتاء اہل سنت میں رابطہ فرمائیں. دوسرا سوال ہمارا کہ عینک لگا کر نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہے؟ چشمہ لگا کر نماز پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی جبکہ چشمہ سجدہ کرنے میں رکاوٹ نہ بنے. اگر سجدہ کرنے کے اندر ماتھے یا ناک کی ہڈی جمنے میں رکاوٹ بنتا ہے تو پھر جو ہے وہ اتارنے کا حکم ہوگا, اور اگر رکاوٹ نہیں بنتا تو پھر نماز ہو جائے گی. تیسرا سوال ہمارا کہ نماز میں اگر وضو ٹوٹ رہا ہو اور بندہ جو ہے وہ روک لے تو کیا حکم ہے؟ اگر شدت جو ہے وہ پائی جا رہی ہے اور اس حالت کے اندر بندہ نماز پڑھ لیتا ہے تو نماز تو ہو جائے گی لیکن مکروہ تحریمی ہوگی, ایسی نماز کا لوٹانا واجب ہے. نماز سے پہلے یہ کیفیت ہو اور اس حالت میں نماز شروع کی وہ بھی جائز نہیں ہے, نماز کے درمیان یہ کیفیت ہو گئی اور اسے کنٹینیو رکھے ہوئے ہیں تو یہ بھی نماز مکروہ تحریمی ہو گئی, نماز کو لوٹانا واجب ہے. اگر ایسی کیفیت ہو تو نماز توڑ سکتے ہیں. یہاں پر نماز توڑنے کی اجازت ہے کہ وضو کر کے اپنی حاجت سے فارغ ہو کر وضو کر کے دوبارہ جو ہے وہ نماز ادا کریں, کیونکہ اگر اس طرح پڑھ بھی لی تو بھی بہرحال بعد میں آپ کو دوبارہ اس نماز کو لوٹانا ہوگا. اب اگر وقت میں گنجائش موجود ہے تو نماز توڑ لیں اور حاجت سے فارغ ہو کے وضو کر کے دوبارہ پڑھ لیں, اور اگر یہ دکھ رہا ہے کہ نہیں وقت ہی اتنا سا ہے کہ اب اگر میں نماز توڑ کے جاؤں گا اور حاجت سے فارغ ہو کے واپس آؤں گا تو نماز ہی قضا ہو جائے گی, تو اب نماز مکمل کر لیں اور پھر بعد میں اس نماز کا اعادہ کر لیں. جی مزید کون؟
محمد مدین سنت میں میرا یہ سوال عرض ہے کہ چار رکعت کی نماز میں اگر تیسری رکعت میں کوئی صورت بندہ ملا لیتا ہے کیا سجدہ سہو کرنا پڑے گا؟
جی مزید کال.
ابراہیم بات کر رہا ہوں, کبوتر رکھنے جائز ہیں گھر میں؟
جی مزید کال.
ذرا صاحب یہ رہنمائی فرمائیں کہ میں دکانداری کرتا ہوں تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیش کا ریٹ ہم کوئی اور وصول کرتے ہیں اور ادھار کا ایک ریٹ کوئی اور ہوتا ہے, فرض کرے ایک چیز ہے وہ کیش پہ ہم 7000 کی دیتے ہیں اور ادھار پہ ہم ایک مہینے بعد ادھار ہوتا ہے تو اس کا ہم 8000 روپیہ لیتے ہیں, یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟
جی پہلا سوال یہ کہ چار رکعت والی نماز میں تیسری رکعت کے اندر سورت پڑھ لی تو کیا حکم ہے؟ دیکھیں سنن و نوافل اور وتر کی تو تمام رکعتوں میں ہی جو ہے وہ سورت ملانا واجب ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ. عمومی طور پہ یہ سوال فرضوں سے متعلق ہوتا ہے کہ فرضوں کی پہلی دو رکعتوں کے بعد کے علاوہ جو دو رکعتیں ہیں آخر والی ان میں اگر کسی میں سورت ملا لی تو کیا حکم ہے؟ تو اگر سورت ملا لی تو کوئی حرج نہیں ہے, سجدہ سہو بھی واجب نہیں ہے, نماز ہو جائے گی. بلکہ منفرد کے لیے یعنی علیحدہ نماز پڑھنے والے کے لیے یہ سورت ملا لینا فرضوں کی آخری دو رکعتوں میں مستحب ہے, ہاں امام کو منع ہے. دوسرا سوال کبوتر پالنا یا گھر میں رکھنا. کبوتر پالنا یا گھر میں رکھنا تو جائز ہے جبکہ ان کے دانے پانی کا اچھے طریقے سے خیال کیا جائے, جبکہ یہ فقط رکھنا یا پالنا ہی ہو, کبوتر بازی کا شوق نہ ہو یا کبوتر بازی نہ کرتا ہو. کیونکہ کبوتر بازی جو کرتا ہے وہ کئی گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے. سیٹی وہ مارتا ہے, آوازیں جو ہے وہ نکالتا ہے, کنکریاں وہ جو ہے وہ پھینکتا ہے, یا چھت پر اگر وہ اس طرح کرتا ہے تو دیگر گھروں کی جو ہے وہ بے پردگی ہوتی ہے, دوسروں کے کبوتروں کو جو ہے وہ پکڑنے کی جو ہے وہ اس کے اندر ایک صورت ہوتی ہے. تو کبوتر بازی کی اجازت نہیں ہے, اس سے علماء نے منع فرمایا ہے. ہاں ویسے ہی گھر میں پنجرے کے اندر جو ہے وہ کبوتر جو ہے وہ پال کر رکھے ہوئے ہیں اور ان کے دانے پانی کا اچھے طریقے سے خیال رکھتا ہے تو حرج نہیں ہے. تیسرا سوال ہمارا کہ کیش اور ادھار کے اندر ہم فرق رکھتے ہیں ریٹ کے اعتبار سے, کہ کوئی چیز کیش پر بیچتے ہیں تو سستی بیچتے ہیں, ادھار پر بیچتے ہیں تو مہنگی بیچتے ہیں, تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ کہ فی نفسی ہی کسی چیز کی قیمت کا کیش پر جو ہے وہ کم ہونا اور ادھار پر زیادہ ہونا, جبکہ قیمت ہی اس چیز کی مقرر کی جائے تو اس میں حرج نہیں ہے. آپ کی چیز ہے, آپ جتنے میں جو ہے وہ چاہے بیچ سکتے ہیں. ہاں اگر تو آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس چیز کی قیمت تو 5,000 ہی ہے, لیکن چونکہ آپ 2 مہینے کے بعد پیمنٹ کر رہے ہیں لہٰذا آپ کو 2,000 اور دینے ہوں گے. اب آپ چیز کی قیمت نہیں بڑھا رہے, قیمت تو آپ 5,000 ہی کہہ رہے ہیں, بلکہ مدت کے مقابلے میں آپ 2,000 روپے لے رہے ہیں, یہ لینا جائز نہیں. اور اگر آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس چیز کی قیمت ہی 7,000 روپے ہے اگر آپ اس کو ادھار پہ خریدیں گے, تو آپ اگر کیش پر خریدیں گے تو اس کی قیمت ہی 5,000 روپے ہے, تو ایسا کرنا جائز ہے. لیکن یہ تو فی نفسی ہی جو ہے وہ ہم نے ابتدائی بات کی کہ قیمت کا فرق. لیکن ادھار پر جو ہمارے ہاں اور دیگر صورتیں ہوتی ہیں کہ اگر وہ جو مدت اختیار کی گئی کہ بھئی 2 ماہ بعد پیمنٹ کرنی ہے, وہ پیمنٹ 3 ماہ پہ چلی گئی, 4 ماہ پہ چلی گئی, تو اب پینلٹی لگائی جاتی ہے کہ جناب اب جو ہے وہ آپ کو اس طرح اور زیادہ پیسے دینے ہوں گے, یہ جائز نہیں ہے. یوں ہی قسطوں کا جو کاروبار لوگ کرتے ہیں اس کے اندر اور ناجائز شرطیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں, تو ان ناجائز شرطوں سے بہرحال بچنا ضروری ہے. جی مزید کال.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ نماز کی حالت میں اگر موبائل فون بجے تو اس کو بند کرنے کا طریقہ کیا ہے, اور نماز کی حالت میں موبائل فون کو استعمال کرنے یا اس حوالے سے جو گزارشات ہیں وہ ارشاد فرماتے ہیں.
نماز میں موبائل فون بج جائے, اولاً تو یہ کہ نماز میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں بندہ حاضر ہو رہا ہے, تو اس بارگاہ میں جانے سے پہلے ہی اس بارگاہ کا تقدس اور دیگر تمام چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو اس کے مطابق جو ہے وہ تیار کیا جائے. آخر ہم دنیا میں بھی تو جو ہے وہ انٹرویو دینے جاتے ہیں تو اس کے مطابق تیار ہو کر جاتے ہیں, موبائل بھی سائلنٹ پہ کر لیتے ہیں. تو رب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں, تمام جہانوں کے مالک کی بارگاہ میں جا رہے ہیں, تو وہاں کتنے ادب و آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے یہ ہمیں خود سوچنا چاہیے. تو موبائل بند کر دینا چاہیے, لیکن اگر بھولے سے رہ گیا اور نماز کے دوران بج گیا تو اب اگر عمل قلیل کے ذریعے سے بند کرنا ممکن ہے تو ایسی صورت کے اندر اسے عمل قلیل کے ذریعے سے بند کر دیجیے. عمل قلیل مثال کے طور پر اوپر والی پاکٹ کے اندر جو ہے وہ موبائل ہے اور اس کی کوئی بھی کی بٹن جو ہے وہ آپ نے یوں ہاتھ رکھ کر دبا دیا جس سے اس کی آواز جو ہے وہ بند ہو گئی, تو یہ عمل قلیل ہے, یوں آپ جو ہے وہ نماز بھی نہیں ٹوٹے گی اور آپ اس سے بھی آ جائیں گے. اور اگر عمل قلیل کے ذریعے ممکن نہیں ہے پھر یہ دیکھا جائے گا کہ وہ ٹون اگر ایسی ہے کہ اس کی وجہ سے خود اس کی اپنی نماز کی ساری توجہ خراب ہو رہی ہے, بلکہ جماعت کے ساتھ مسجد کے اندر جو ہے وہ موجود ہے اور وہ ٹون کی آواز جو ہے وہ سب نمازیوں کی جو ہے وہ نماز میں جو ہے وہ لوگوں کو تشویش میں مبتلا کر رہی ہے, تو پھر ایسی صورت کے اندر اس کو نماز توڑنے کی بھی اجازت ہوگی کہ نماز توڑ کر موبائل بند کریں اور پھر دوبارہ جو ہے وہ نماز نئے سرے سے شروع کریں۔ تو یہ عمل قلیل اور عمل کثیر دونوں چیزوں کا فرق بہرحال رکھنا ضروری ہے۔ عمل کثیر سے مراد کہ وہ عمل کے جس کے ذریعے سے دور سے دیکھنے والے افراد جو ہے وہ اسے نماز میں شمار نہ کریں۔ اس کی مثال موبائل کے حوالے سے میں دیتا ہوں کہ جیسے پیٹرن لوگ موبائل کے اوپر لگا ہوا اور کوئی شخص جو ہے وہ سائڈ پاکٹ سے جو ہے وہ موبائل نکالے اور پھر اس کا پیٹرن جو ہے وہ باقاعدہ کھولے اور پھر جو ہے وہ اسے سائلنٹ کے اوپر کرے یا کال کاٹے، تو اب اتنا یہ سارا کام کرے گا تو کوئی بھی دور سے دیکھنے والا اسے نماز میں شمار نہیں کرے گا، تو یہ عمل کثیر ہی ہوگا اور اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ ہمارے پاس ایک سوال جو ہے وہ موضوع سے متعلق جو ہے وہ میسیجز کے اندر بھی آیا ہوا ہے کہ ڈیزائنر کے لیے میوزک کی ویب سائٹ بنانے کی اجازت ہے یا نہیں ہے۔ یعنی ویب ڈیزائنر ہے، اب اس کو تو ڈیزائننگ کرنی ہے، لیکن جب اس کو معلوم ہے کہ یہ ڈیزائننگ جو ہے وہ اسی کام کے لیے ہو رہی ہے، ناجائز کام کے لیے ہی ہو رہی ہے، موسیقی کی ہی ویب سائٹ ہے، اور لازمی سی بات ہے ڈیزائننگ کے اندر اس کو بھی پھر ورڈنگز وغیرہ اور ساری چیزیں اس کے مطابق ہی رکھنی ہوں گی، تو اس کے لیے بھی یہ کام کرنا جائز نہیں ہوگا۔ ہاں اگر ایک کامن چیز ہے کہ جناب وہ آڈیو کی کوئی ایک ویب سائٹ ہے، چاہے اب اس کے اندر پیچھے ڈالنے والا اس جگہ پر نعت ڈال دے، چاہے وہ اس جگہ پر جو ہے وہ گانا ڈال دے، اگر اس طرح کی کامن ہے اور یہ بنانے والا اس کو کامن ہی جو ہے وہ بنا کر دیتا، یہ اس کو گناہ کے اعتبار سے جو ہے وہ بنا کر نہیں دیتا، تو پھر ایسی صورت کے اندر اس پر گناہ نہیں ہوگا، پھر اس پر گناہ ہوگا کہ اگر کوئی شخص گانا ڈالے گا تو اس کا گناہ اس کے اوپر ہوگا جبکہ کامن ہو۔ لیکن اگر کامن نہیں ہے، ساری جو آئٹمز ہیں یا آئیکنز ہیں وہ تمام چیزیں یہ لکھ رہا ہے، ٹائپ کر رہا ہے، اسی اعتبار سے تھیمز جو ہے وہی جو ہے وہ موسیقی والی جو ہے وہ اس کو وہ کر رہا ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر اس کا یہ سارے کام کرنا بہرحال گناہ کے اندر مدد کرنا ہوگا اور یہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ جی مزید کال
زبان اتاری عرض کر رہا ہوں، اس کے ساتھ سے میرا سوال ہے کہ میں دکان پہ کام کرتا ہوں، تو میں دکان پہ اکیلا آتا ہوں، تو مسجد بھی قریب ہے وہ اگر، تو پھر دکان میں نماز پڑھی جائے تو نماز ہو جاتی ہے؟ یہ اس کا جواب بتا کمال۔
جی مزید کال۔
میرا نام محمد فیروز اتاری ہے، میرا سوال ہے حضرت آپ سے کہ کپڑے دھونے کی مشین کے اندر کپڑے پاک ہو جائیں گے حضرت؟
جی پہلا سوال جو ہے وہ کہ مسجد قریب ہے دکان سے لیکن دکان پہ اکیلے ہوتے ہیں تو نماز دکان میں ہی پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں جب مسجد قریب ہے، اہل سنت کی مسجد ہے اور امام بھی وہ ہیں کہ جو تمام شرائط امامت پر پورا اترتا ہے، تو اب آپ پر جب جماعت واجب ہے مسجد کی، تو پھر فقط اس وجہ سے کہ اکیلے ہیں دکان پر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی، بلکہ حکم یہی ہوگا کہ آپ یا تو دکان کو بند کر کے جو ہے وہ جائیں، اس پر وقفہ برائے نماز جو ہے وہ لگا کر جائیں اور با جماعت مسجد کے اندر ہی نماز ادا کریں۔ جماعت واجب ہے تو اس کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، یہ عذر نہیں ہوگا۔ دوسرا سوال ہمارا، واشنگ مشین میں کپڑے ڈالنے کی صورت میں کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں واشنگ مشین کے اندر اگر پاک ناپاک کپڑے دونوں ملا کر دھوئے تو وہ دونوں ہی جو ہے وہ ناپاک ہو جائیں گے اور ان کو دوبارہ پاک کرنا ہوگا۔ البتہ آٹومیٹک واشنگ مشین کے اندر فی زمانہ کچھ فنکشنز جو ہے وہ ایسے ہیں کہ اگر ان کو اختیار کیا جائے تو کپڑے پاک ہو جاتے ہیں۔ وہ فنکشنز یہ کہ جس فنکشن کے اندر وہ تین مرتبہ نیا پانی لیتی ہے اور ہر مرتبہ پانی لینے کے بعد وہ اتنا نچوڑ دیتی ہے کہ اب مزید اگر آپ کپڑے کو نچوڑیں تو ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں ٹپکے گا۔ اگر یہ والا آپشن اختیار کرتے ہوئے کپڑے دھوئے گئے اور تینوں مرتبہ یوں پانی لیا مشین نے اور تینوں مرتبہ نچوڑ دیا تو کپڑا پاک ہو جائے گا۔ کچھ سوالات ہمارے پاس جو ہے وہ مزید بھی ہیں، آئندہ جو ہے وہ انشاءاللہ ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔